مدرسے شہر سے چندر شہر سے آتا ہوں.
آپ تو زہر کو تریاق بنا دیتے ہیں. 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 یعنی فساق کو شاق بنا دے. یعنی فساق کو شاق بنا دیتے ہیں. یعنی فساق کو شاق بنا دیتے ہیں. آپ تو زہر کو تریاق بنا دیتے ہیں. آپ تو زہر کو تریاق بنا دیتے ہیں. یعنی فساق کو شاق بنا دیتے ہیں. یعنی فساق کو شاق بنا دیتے ہیں. راہ مولا پہ میرا چلنا ثبوت اس کا ہے.
ماشاءاللہ سبحان اللہ.
راہ مولا پہ میرا چلنا ثبوت اس کا ہے. آپ بیزار کو مشتاق بنا دیتے ہیں. آپ بیزار کو مشتاق بنا دیتے ہیں. راہ مولا پہ میرا چلنا ثبوت اس کا ہے. راہ مولا پہ میرا چلنا ثبوت اس کا ہے. آپ بیزار کو مشتاق بنا دیتے ہیں. کہاں تو پانچ وقت کی نماز کے لیے مسجد آنا مشکل تھا اور کہاں اب اللہ تعالیٰ سے مناجات کی لذت لوٹ رہے ہیں. راہ مولا پہ میرا چلنا ثبوت اس کا ہے. آپ بیزار کو مشتاق بنا دیتے ہیں. آپ بیزار کو مشتاق بنا دیتے ہیں. یعنی فساق کو شاق بنا دیتے ہیں. دیکھ لیں اہل نظر برق نگاہی ان کی. دیکھ لیں اہل نظر برق نگاہی ان کی. عام پتھر کو بھی چکماک بنا دیتے ہیں. عام پتھر کو بھی چکماک بنا دیتے ہیں. دیکھ لیں اہل نظر برق نگاہی ان کی. عام پتھر کو بھی چکماک بنا دیتے ہیں. یعنی فساق کو فشاق بنا دیتے ہیں.
ماشاءاللہ.
وہ جنہیں اہل حوث کہتی تھی دنیا کل تک. وہ جنہیں اہل حوث کہتی تھی دنیا کل تک. اہل دل کا انہیں مصداق بنا دیتے ہیں. اہل دل کا انہیں مصداق بنا دیتے ہیں. وہ جنہیں اہل حوث کہتی تھی دنیا کل تک. اہل دل کا انہیں مصداق بنا دیتے ہیں. یعنی فساق کو عشاق بنا دیتے ہیں. صفحہ دل کو پلٹتے ہیں وہ ایک ایک تائب. صفحہ دل کو پلٹتے ہیں وہ ایک ایک تائب. پھر انہیں قیمتی اوراق بنا دیتے ہیں. پھر انہیں قیمتی اوراق بنا دیتے ہیں. صفحہ دل کو پلٹتے ہیں وہ ایک ایک تائب. صفحہ دل کو پلٹتے ہیں وہ ایک ایک تائب. پھر انہیں قیمتی اوراق بنا دیتے ہیں، آپ تو زہر کو تریاق بنا دیتے ہیں، یعنی فساق کو شاق بنا دیتے ہیں۔
اندیشی نہیں ہے بلکہ دل کا درد ہے ان کی محبت ہے اس سے، اور اس پہ اصل لطف اس کا آتا ہے، حضرت والا کی نظر ہے اور خاص ان پر تھی ماشاء
اللہ۔
اور سنا دیجیے،
یہ نہ پوچھے گلشن آئیں گے تو کیا ہو جائے گا، یہ نہ پوچھے گلشن آئیں گے تو کیا ہو جائے گا، آپ صحرا چھوڑیے خود فیصلہ ہو جائے گا، آپ صحرا چھوڑیے خود فیصلہ ہو جائے گا، یہ نہ پوچھے گلشن آئیں گے تو کیا ہو جائے گا، آپ صحرا چھوڑیے خود فیصلہ ہو جائے گا، آپ صحرا چھوڑیے خود فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہتے کہ یکدم پارسا ہو جائے گا، یہ نہیں کہتے کہ یکدم پارسا ہو جائے گا، کم سے کم بے درد یا درد آشنا ہو جائے گا، کم سے کم بے درد یا درد آشنا ہو جائے گا، کم سے کم بے درد یا درد آشنا ہو جائے گا۔ با خدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے، با خدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے، با خدا ہو جائے گا وہ، با خدا ہو جائے گا، با خدا ہو جائے گا وہ، با خدا ہو جائے گا۔ سلسلے والوں سے گر ہم سلسلہ رکھا کرے، سلسلے والوں سے گر ہم سلسلہ رکھا کرے، خود پہنچنے کا خدا تک سلسلہ ہو جائے گا، خود پہنچنے کا خدا تک سلسلہ ہو جائے گا، خود پہنچنے کا خدا تک سلسلہ ہو جائے گا۔ کوئی شیشہ ہو کے پتھر ماہر فن سے ملے۔
ایک دوست ہمارے پٹھان ہیں تو انہوں نے کہا کہ شیشہ اور پتھر سے کیا مراد ہے، انہوں نے کہا شیشہ جو ہے وہ لکھنؤ والے لوگ ہیں اور پتھر جیسے آپ ہیں۔ بہت بہت خوش ہوئے، بہت اس جملے سے بہت خوش ہوئے، کہنے کے بہت مزہ آیا۔
کوئی شیشہ ہو کے پتھر ماہر فن سے ملے، جب وہ رگڑا جائے گا خود آئینہ ہو جائے گا، جب وہ رگڑا جائے گا خود آئینہ ہو جائے گا۔ پوچھتا کیا ہے کوئی خود آزما کر دیکھ لے، پوچھتا کیا ہے کوئی خود آزما کر دیکھ لے، پست ہمت آئے گا با حوصلہ ہو جائے گا، پست ہمت آئے گا۔ پوچھتا کیا ہے کوئی خود آزما کر دیکھ لے پست ہمت آئے گا با حوصلہ ہو جائے گا ہم نے چھیڑی تھی غزل جان غزل کے واسطے ہم نے چھیڑی تھی غزل جان غزل کے واسطے کیا خبر تھی ایک عالم ہم نوا ہو جائے گا کیا خبر تھی ایک عالم ہم نوا ہو جائے گا یہ نہیں کہتے کہ یکدم پارسا ہو جائے گا کم سے کم بے درد یا درد آشنا ہو جائے گا.
اختار صاحب نے بھی شعر پڑھا کہ پست ہمت آئے گا با حوصلہ ہو جائے گا. ہزاروں لاکھوں آدمی واقعی ایسے آئے جو بالکل بہت سی دنیا یعنی بعض تو خودکشی کرنے والے سے حضرت کی چند منٹ کی صحبت سے وہ یہاں سے ٹھیک ہو کے گئے. اور پریشانی ایسی پریشانیاں جس سے وہ ایک صاحب آئے کہ میں 8 سال سے ہنسا نہیں ہوں, اس طرح پریشان تھے اور کچھ مالی پریشانی کچھ ویسی پریشانی. میں بس کہنے کا میری پریشانی کا اندازہ آپ اس سے کر دیجیے کہ 8 سال سے میں ہنسا نہیں ہوں. اس کے بعد وہ کہنے مگر یہاں بیٹھ کے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, حالانکہ حضرت سے اس وقت تک ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی, ایسا معلوم ہو رہا کسی اور ہی دنیا میں. اس کے بعد بیٹھے بیٹھے صبح میں اپنا کام کرنے لگا, 1.5 گھنٹے کے بعد جو دیکھا تھا وہ سو رہے, میں کہا شاید دوبارہ آئے ہوں. کہنے کی نہیں, ایسی نیند آئی کہ مجھے ابھی 8 سالوں میں ایسی نیند نہیں آئی. ناظم آباد میں ایک دفعہ آزاد صاحب کے جو پرانے مریض ہیں وہ آئے, بہت پریشان تھے. اس پہ اللہ اس میں بھی آ چکا ہے خزائن شریعت طریقت نے نام نہیں لکھا تھا, تو بہت ہی زیادہ پریشان تھے گھر میں, بیوی بیمار اور مالی حالت بہت زیادہ تنگ, اور کوئی گھر والدین کشمیر سے تلائی وہ بیمار تھے, سخت پریشانی کے عالم میں تھے. تو حضرت سے آ کے عرض کیا تو حضرت والا نے فرمایا کہ ارے بھائی کیا پریشانی کی کیا بات ہے, آسمان پہ بادل چھا جاتے ہیں اور سورج کا پتہ نہیں چلتا ہے کبھی نکلے گا بھی یا نہیں, اندھیرا چھا جاتا ہے, پھر اللہ کی رحمت کی ایک ہوا چلتی ہے سارے بادلوں کو اڑا کے لے جاتی ہے ایسے, اور سورج چمکنے لگتا ہے. جو پریشان کیوں ہوتے وہ کہنے لگے کہ مجھے ایسی ہمت بندھی کہ ساری میری پریشانی حضرت کی شفقت تھی. کہنے کے پریشان کیا ہوتے ہو, اگر کسی چیز کی ضرورت ہو پیسے کی ضرورت ہو تو مجھ سے لے لینا, ان کا حضرت کی برکت سے بھی ضرورت ہی نہیں پڑی, سب پریشانیاں دور ہو گئی. نامی کے دھیروں میں امید کا آفتاب حضرت والا روشن کر رہے تھے, جس ملک میں بھی گئے سب وہاں جتنے بھی پریشان حال تھے اور جو غمگین تھے سب کو حضرت والا نے خوش و خرم حضرت کی برکت سے ہو گئے, زندگی مزیدار ہو گئی.
آفتاب نسبت مع اللہ جنوبی افریقہ کا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا 1998 میں صحت کی حالت میں آخری سفر تھا، آٹھواں سفر۔
بیماری کی حالت میں بہت زیادہ بیمار تھے 2002 میں، پھر 2004 میں، پھر بنگلہ دیش کے دو سفر ہوئے، پھر برطانیہ کا سفر ہوا، تین عمرے کیے۔ اسی آخر میں اب جب حضرت نے بالکل ہی بیمار ہو گئے تب سفر موقوف کیا، ورنہ اس حالت میں بھی ایسی تڑپ تھی حضرت پہ، کسی طرح جو درد دل اللہ نے والوں کو عطا فرمایا تھا کہ وہ منتقل ہو جائے۔ بس
سیدی و سندی محبی و محبوبی مشفقی مصلحی مربی محسنی حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم و تعالی اللہ وقاءہم نے اس پورے سفر نامے کو کیسٹ میں بھی ٹیپ کیا، پھر اس کو تحریر بھی فرمایا خود ہی، اس کے بعد اس کی تصحیح وغیرہ جتنی بھی ہے جو کتاب آپ کے سامنے ہے۔ حضرت نے فرمایا 1000 صفحے کی کتاب تھی، تو اس کی ضخامت کی وجہ سے اس کا سائز تھوڑا سا بڑھا دیا تاکہ اس کی ضخامت کچھ کم ہو جائے۔ یہ تقریباً 1000 صفحے کی ہے، اور حضرت ہی نے اس کی حفاظت کا انتظام بھی کیا۔ آج 15-16 برس ہو گئے، اللہ تعالیٰ حضرت والا کو جزائے جزیل عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ایسے خزانے جمع فرما دیے اس میں، اور اس کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کر کے حضرت نے اس کو ترتیب فرمایا ہے۔ عاشق مجاز کی زندگی لا یموت فیہا ولا یحیا کا مظہر ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے اس نصیحت پر اور اللہ پاک کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان پر عمل نہیں کیا، ان کی زندگی دیکھ لو، واللہ میں قسم کھاتا ہوں کہ عشق بازوں کی اتنی تلخ حیات ہے جس کی حد نہیں۔ ان کی دوزخ دنیا ہی سے شروع ہو جاتی ہے، اور دوزخ میں کیسا عذاب ہوگا؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، دوزخ میں نہ موت آئے گی نہ زندگی ملے گی، موت اور زندگی کے درمیان میں چلاتے رہیں گے جیسے گدھا چلاتا ہے۔ ظفیروں و شہیق، ظفیر کہتے ہیں بلند آواز سے چیخنے کو، اور شہیق کہتے ہیں جب گدھا چیخ چیخ کر خاموش ہوتا ہے تو ایک خاص آواز نکالتا ہے پھر خاموش ہو جاتا ہے۔ تو جتنے عاشق مجاز ہیں غیر اللہ سے نظر نہیں بچاتے، وہ زندگی اور موت کے درمیان میں پریشان اور بدحواس رہتے ہیں۔ 19 جمادی الثانی 1419 ہجری مطابق 12 اکتوبر 1998 دوشنبہ بعد فجر، مسجد فلاح، ملاوی۔ پیدائش کی ریل اور موت کی ریل۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤہ الا المتقون۔ انسان کی زندگی اور دنیا کا قیام دو ریل کے درمیان میں ہے، ایک ریل پیدائش کی ہے کہ دنیا میں آ گیا، اور ایک ریل واپسی کی ہے۔ آنے والی ریل کا نام پیدائش کی ریل ہے، اور جانے والی ریل کا نام موت کی ریل ہے۔ ایک ٹرین سے ہم دنیا میں آئے، اور ایک دن موت کی ٹرین آئے گی، اس پر ہم سب کو بیٹھنا پڑے گا۔ تو جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو کیا سامان لے جاتا ہے؟ جب انسان کو ایک دن اللہ کی طرف جانا ہے تو کیا سامان لے جائے گا؟ آپ لوگ جب اپنے باپ داداؤں کو قبر میں ڈالتے ہو تو ان کے ساتھ کیا مال جاتا ہے؟ کیا ان کا کاروبار بھی ساتھ جاتا ہے؟ یا ان کا لباس یا ان کی کرنسی ساتھ جاتی ہے؟ یا ان کی مرغوبات جو وہ زندگی میں پسند کرتے تھے، مثلا بیوی بچے یا سموسے پاپڑ اور کھچڑی کڑھائی ساتھ جاتی ہے؟ گجراتیوں کے لیے ان کی مرغوب چیزیں پیش کرتا ہوں۔ غرض ان کے ساتھ کوئی چیز جاتی ہے؟ یا جسم سے گھڑی وغیرہ بھی اتار کر سفید کپڑے میں لپیٹ کر قبر میں دفن کر دیتے ہیں؟ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تھا تو ننگا پیدا کیا تھا، بچہ ننگا پیدا ہوتا ہے یا وہاں لباس پہن کر آتا ہے، مگر بچہ ننگا اچھا لگتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ کچھ بھی نہیں پہنا ہوا ہے مگر لوگ اس کو پیار کرتے ہیں، لیکن کوئی بڈھا کپڑے اتار کے آئے تو اسے پیار کرو گے یا کہو گے کہ بڑے میاں پاگل ہو گئے ہیں، ان کو ڈاکٹر کے یہاں لے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ جب بندے کو اپنے پاس بلاتے ہیں تو کفن کے ساتھ بلاتے ہیں کہ ننگے مت آؤ۔ لہذا جب ہمیں اس دنیا سے کچھ نہیں لے جانا تو پھر ہم چھوٹنے والی چیزوں سے، چھوٹنے والوں سے کیوں اتنی محبت کرتے ہیں؟ جس چیز کے ساتھ ہم جائیں گے اس سے کیوں نہ محبت کریں؟ اور وہ کیا چیز ہے؟ اچھا عمل اور اللہ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی محبت اور نور تقویٰ۔ مولانا جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر میں انسان کے ساتھ تقویٰ اور دین کا رنگ جاتا ہے، رنگ طاعت رنگ تقویٰ رنگ دین، تا ابد باقی بود برع عابدین۔ عبادت کا نور، تقویٰ کا نور اور دین کا نور اللہ کے پاس جاتا ہے۔ اگر اللہ قیامت کے دن پوچھیں کہ کیا لائے ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ کوئی بزنس پیش کر سکتے ہو کہ اتنا بزنس چھوڑ کے آیا ہوں، شاندار مکان اور بلڈنگ چھوڑ کر آیا ہوں، بینک بیلنس چھوڑ کر آیا ہوں اور بڑے بڑے فارم اور باغات چھوڑ کر آیا ہوں؟ اللہ پوچھیں گے کہ جو چھوڑ کر آئے ہو میرے سامنے اس کا تذکرہ مت کرو، یہ بتاؤ کہ میرے پاس کیا لے کر آئے ہو؟ تجارت تو تمہاری جوہانسبرگ میں رہ گئی، تمہارے باغ اور کھیتی اور گھوڑے اور ہاتھی اور جو بھی دنیا تھی وہ تو تم چھوڑ آئے ہو، یہ بتاؤ کہ یہاں کیا لائے ہو؟ تو جن لوگوں نے اللہ کو خوب یاد کیا اور اللہ والوں کے ساتھ رہ کر اللہ کی محبت سیکھی تو وہی اللہ کے سامنے اللہ کی محبت پیش کر سکیں گے۔ حضرت شیخ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی شان، میرے شیخ و مرشد مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پرانے خلیفہ تھے، حکیم الامت کے بڑے بڑے خلفاء حضرت کے شاگرد تھے اور حضرت کے سامنے با ادب بیٹھتے تھے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی مجلس میں حاضر ہوئے تو جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں وہاں جا کے بیٹھ گئے، اور مفتی صاحب میرے شیخ سے فرماتے تھے کہ آپ بھی حکیم الامت کے خلیفہ ہیں اور میں بھی خلیفہ ہوں، لیکن آپ میرے استاد کے درجے میں ہیں۔ میرے شیخ کو 12 مرتبہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور ایک مرتبہ اس طرح زیارت نصیب ہوئی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے لال لال ڈہرے بھی دیکھے، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے آپ کو خوب دیکھ لیا؟ ارشاد ہوا کہ ہاں عبد الغنی، آج تم نے اپنے رسول کو خوب دیکھ لیا۔ حضرت نے پھول پور قصبے سے کچھ فاصلے پر مکان بنایا تھا، مسجد خانقاہ مدرسہ اور مکان کا 10 منٹ کا راستہ تھا، آس پاس کسی کا گھر نہیں تھا، میں اذان دیتا تھا اور حضرت نماز پڑھاتے تھے۔ بستی سے دور جنگل کی زندگی عجیب و غریب تھی، حضرت روزانہ 5-10 پارے تلاوت کرتے تھے اور ہر 10-20 آیت کے بعد اللہ کا نعرہ مارتے تھے، اور اس طرح سے اللہ کہتے تھے کہ مسجد ہل جاتی تھی۔ میری عمر اس وقت 22 سال کی تھی، میری جوانی تھی اور حضرت بڈھے تھے 60-70 سال کے قریب، لیکن میرا دل کبھی نہیں گھبرایا، ایسا لگتا تھا کہ پوری دنیا میرے شیخ کے قدموں میں ہے۔ جہاں خالق جہاں ہوتا ہے وہاں جہان غلام ہوتا ہے، جہاں خالق جہاں ہوتا ہے وہاں جہان غلام ہوتا ہے۔ اللہ والوں کے پاس دونوں جہان کی لذت سے زیادہ مزیدار زندگی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ دونوں جہان کی نعمت کو پیدا کرتا ہے۔ جو سموسا پاپڑ پیدا کر سکتا ہے تو کیا اس کے نام میں پاپڑ سموسے کا مزہ نہیں ہوگا؟ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دل این شکر خوشتر یا آنکھ شکر سازت، اے دل یہ شکر زیادہ میٹھی ہے، جو شکر کو پیدا کرتا ہے وہ زیادہ میٹھا ہے۔ یہ دیوان شمس تبریز کا شعر ہے، مثنوی کا شعر نہیں ہے۔ دیوان شمس تبریز میں 50,000 اشعار ہیں جس کی شرح میں نے معارف شمس تبریزی کے نام سے لکھی ہے۔ اشعار مولانا رومی کے ہیں مگر انہوں نے اسے اپنے پیر کے نام سے شائع کیا۔ تو فرماتے ہیں، اے دل این قمر خوشتر یا آنکھ قمر سازت، اے دل یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا چاند کا پیدا کرنے والا زیادہ خوبصورت ہے؟ جو جنت کی نعمتیں پیدا کرتا ہے، دودھ کے دریا، شہد کے دریا، جنت کی ساری نعمتیں اور دنیا کی ساری نعمتیں پیدا کرتا ہے، نہ رکھتے وہ اگر لذت یہ مرغی بے مزہ ہوتی، نہ رکھتے وہ اگر لذت یہ مرغی بے مزہ ہوتی۔ اگر اللہ مرغیوں میں مزہ نہ رکھتا تو یہ آلو اور گوبھی کے بھاؤ بکتی، اگر گنوں میں رس پیدا نہ کرتا تو مچھردانی کے ڈنڈے ہوتے۔ تو جو اللہ دونوں جہان کی نعمتوں میں لذت پیدا کرتا ہے وہ خود کتنا پیارا ہوگا، جو لیلاؤں کو نمک دیتا ہے جس سے مجنو جیسے الو پاگل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کی خود حفاظت فرماتے ہیں۔ لیلا کے عاشق تو پاگل ہو جاتے ہیں، مگر جو مولا پر عاشق ہوتا ہے تو مولا اپنے عاشقوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کے جسم کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اس کی روح کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور دنیا میں عزت بھی دیتا ہے، اور لیلاؤں کے عشق میں جو پکڑے جاتے ہیں ان کی کھوپڑی پر جوتے پڑتے ہیں، اس کے ماں باپ بلکہ سارا خاندان اس کی پٹائی کرتا ہے کہ تم میری بیٹی کو کیوں چھیڑ رہے تھے یا میرے بیٹے کو کیوں چھیڑ رہے تھے، لیکن مولا کے عاشقوں کے سر پر جوتے نہیں پڑتے، ان کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں۔ مخلوق ان کے پیچھے پیچھے دوڑتی ہے کہ ایک اللہ والا جا رہا ہے، لاؤ اس کے جوتے ہم اٹھا لیں، شاید ہماری نجات کا ذریعہ ہو جائے۔ تو اگر مرنا ہی ہے تو ایسے مالک پر مرو جو آپ کو دونوں جہان سے بڑھ کر مزہ دے گا، سارے عالم کی لیلاؤں کا نمک اللہ آپ کے دل میں گھول دے گا، اور نہ مہر دینا پڑے گا نہ ان کے گراؤنڈ فلور سے پالا پڑے گا، اللہ والا پاکیزہ راستے سے دونوں جہان کا مزہ لیتا ہے۔ اب میرا شعر سنو، یہ حضرت والا کا شعر ہے کہ جس دل میں مولا آتا ہے اس کو کیا ملتا ہے، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ اللہ والا بننا بہت آسان کام ہے، لیکن اللہ دل میں کب آتا ہے؟ جب بندہ اپنا دل ایسے دل کے ساتھ پیوند کرتا ہے جس دل میں اللہ ہوتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ ہوتا ہے جب اس کے پاس بیٹھو گے تو تمہارے دل میں بھی اللہ آ جائے گا۔ یہ ہے کونوا مع الصادقین۔ یوں تو متقی بننا، اللہ والا بننا بہت مشکل کام ہے، لیکن ابھی تم کیا جانو کہ میرے بندوں کی اور میرے عاشقوں کی کیا شان ہے؟ تم ذرا دیر ان کے پاس بیٹھو، اگر تمہارا ڈپریشن اور ٹینشن اور ساری پریشانیاں اور غم خوشیوں سے نہ بدل جائیں تو تب کہنا کہ اللہ کی کیا قیمت ہے اور میرے عاشقوں کی کیا قیمت ہے۔ میرے عاشقوں کے پاس بیٹھنے سے معلوم ہوگا کہ اللہ والا بننا تو بہت آسان کام۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی نے کونوا مع الصادقین میں یہ نہیں فرمایا کہ تم متقی بن جاؤ، یہ حکم اللہ تعالی کی شان رحمت پر دلالت کرتا ہے کہ مشکل پرچہ نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ اللہ والا بننے میں تو دیر لگے گی، یہ پرچہ ذرا مشکل ہے، تم ایسا کرو اللہ والوں کے پاس بیٹھ جاؤ، بیٹھنے میں تو کوئی خرچہ نہیں لگتا۔ جیسے گرمی کا مہینہ ہے، لو چل رہی ہے، اب اگر کسی آدمی کے پاس فریج نہیں ہے تو وہ فریج والوں کے پاس بیٹھے اور اپنی بوتل ان کے فریج میں رکھ دے، جب ٹھنڈی ٹھنڈی بوتل ملے گی اور تم ٹھنڈے پانی کا مزہ پا جاؤ گے تو پھر تم بھی صاحب فریج ہونے کی کوشش کرو گے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے کونوا مع الصادقین میں یہ نہیں فرمایا کہ تم متقی بن جاؤ، یہ حکم اللہ تعالیٰ کی شان رحمت پر دلالت کرتا ہے کہ
اللہ نے فرمایا کہ کونوا مع الصادقین یا کونوا متقین، کہ متقی بن جاؤ، یہ اللہ نے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ جو متقی بندے ہیں ان کے ساتھ رہ پڑو، ان کے ہو جاؤ۔ تو فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت پہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ کی شان رحمت ہے، کیونکہ یہ اسے حکم تو بڑا مشکل معلوم ہوتا لوگوں کو کہ تم متقی بن جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو، لیکن فرمایا کہ جب تم اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا اللہ حکم دے رہے ہیں تو وہ جس لذت سے اور جو لذات ان کو حاصل ہے تو وہ تمہیں بھی اس کا پھر ادراک اور احساس ہونے لگے گا، اور تم بھی کوشش کرو کہ ہم بھی ایسے ہی بن جائیں۔ اور اس کی مثال حضرت نے کیسی عجیب دی کہ جیسے فریج کی بوتل میں فریج نے بوتلیں رکھی ہیں اور اس میں وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جو جس کے پاس فریج ہے وہ، اس کے پاس فریج نہیں ہے، جس کے پاس فریج، جب وہ دیکھے گا کہ اس میں کیا مزہ آتا ہے تو پھر وہ خود کوشش کرے کہ میرے پاس بھی فریج آ جائے۔ تو اسی سے اللہ والا جب ہوگا وہ بھی کوشش کرے گا کہ جو ان کو مزہ حاصل ہے، جو لذت حاصل ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے اندازہ ہو جائے گا، وہ خود بخود پھر متقی ہو جائے گا.
اللہ تعالیٰ نے کونو مع الصادقین میں یہ نہیں فرمایا کہ تم متقی بن جاؤ. یہ حکم اللہ تعالیٰ کی شان رحمت پر دلالت کرتا ہے کہ مشکل پرچہ نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ اللہ والا بننے میں تو دیر لگے گی، یہ پرچہ ذرا مشکل ہے، تم ایسا کرو اللہ والوں کے پاس بیٹھ جاؤ. بیٹھنے میں تو کوئی خرچہ نہیں لگتا، جیسے گرمی کا مہینہ ہے، لو چل رہی ہے، اب اگر کسی آدمی کے پاس فریج نہیں ہے تو وہ فریج والوں کے پاس بیٹھے اور اپنی بوتل ان کے فریج میں رکھ دے، جب ٹھنڈی ٹھنڈی بوتل ملے گی اور تم ٹھنڈے پانی کا مزہ پا جاؤ گے تو پھر تم بھی صاحب فریج ہونے کی کوشش کرو گے. کہ جب ہماری گرم بوتل دوست کے فریج میں ٹھنڈی ہو گئی تو پھر ہم بھی کیوں نہ فریج خرید لیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ولی اللہ بن جاؤ، بلکہ یہ فرمایا کہ میرے اولیاء اور دوستوں کے پاس بیٹھو. کونو مع الصادقین، جب تم دل میں سکون پاؤ گے اور دل میں ٹھنڈک ملے گی تو خود ہی کہو گے کہ بھائی جب اللہ والوں کے پاس بیٹھنے میں یہ مزہ ہے تو پھر ہم بھی کیوں نہ اللہ والے بن جائیں.
عجیب و غریب حکمت ہے، وہ تو چلتا نہیں ہے، دوبارہ تو بیان فرماتے چلے جاتے تھے لیکن سب باتیں الہامی ہوتی تھی. اب یہ ایسے دقیق مضمون کو اتنے آسانی سے حضرت والا نے بیان فرما دیا، سب کی سمجھ میں بھی آ گئی.
ماشاء
اللہ.
میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حکیم اختر، یوں تو اللہ کا راستہ بہت مشکل ہے، لیکن اگر کسی اللہ والے سے دوستی ہو جائے تو اللہ کا راستہ صرف آسان نہیں ہوتا بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے. آج مجھے شیخ کا یہ جملہ رلا رہا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے اللہ کا راستہ صرف آسان نہیں ہوتا بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے. مولانا ایوب اور دوسرے احباب میرے ساتھ کونیا گئے تھے، 10 گھنٹے کا راستہ تھا، پوری بس ایئر کنڈیشن تھی اور اس میں ہماری اردو میں مثنوی کی شرح ہوتی رہی. جنوبی افریقہ کے مولانا عبد الحمید صاحب انگریزی میں اس کا ترجمہ کرتے رہے، تو گائیڈ جو ہوٹل کی طرف سے نمائندہ تھا ہمارے ساتھ تھا، اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں داڑھی والوں کا ایسا قافلہ نہیں دیکھا اور اللہ کا اور اللہ کی محبت کا ایسا تذکرہ زندگی میں نہیں سنا. تو اس سفر میں جو لوگ میرے ساتھ تھے، ذرا ان سے پوچھو کہ کیسا مزہ آیا تھا. جب ان کے غلاموں کے ساتھ یہ لطف آیا تو اللہ والوں کے ساتھ سفر میں کیا مزہ آئے گا.
استنبول سے بس میں سفر ہوا تھا کونیا کا، تو بہت بڑی بس تھی، سب اس میں سب جتنے آدمی حضرت والا کے احباب سے سب اس میں آ گئے، اور اس میں ایک مائک لگا ہوا تھا، لاؤڈ اسپیکر تھا، تو پورے راستے حضرت والا کا اکثر و بیشتر بیان ہوتا رہا. 11 گھنٹے کا سفر تھا، تو وقتا فوقتا حضرت والا اس میں بیان فرماتے، 1.5 گھنٹے کا بیان فرماتے. ایسا کہ حضرت والا کے سفر میں حضرت میں ایسا ہوتا تھا کہ جنت سے بڑھ کے واقعی مزار
ٹھیک. تو گائیڈ جو ہوٹل کی طرف سے نمائندہ تھا ہمارے ساتھ تھا، اس نے کہا میں نے زندگی میں داڑھی والوں کا ایسا قافلہ نہیں دیکھا اور اللہ کا اور اللہ کی محبت کا ایسا تذکرہ زندگی میں نہیں سنا. تو اس سفر میں جو لوگ میرے ساتھ تھے، ذرا ان سے پوچھو کہ کیسا مزہ آیا تھا. جب ان کے غلاموں کے ساتھ یہ لطف آیا تو اللہ والوں کے ساتھ سفر میں کیا مزہ آئے گا. اسی لیے کہتا ہوں کہ اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے اور ان کے غلاموں سے، ورنہ شیطان بہکا دیتا ہے کہ اب حکیم اجمل خان دہلی والے کہاں رہے، ان معمولی حکیموں سے ہم کیا علاج کرائیں، لیکن اگر حکیم اجمل خان کے شاگرد مل جائیں تو ان کو حقارت سے مت دیکھو، اسی طرح اسے اللہ اسے بھی اللہ والا سمجھو جس نے اللہ والوں کی غلامی کی ہے۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امرود ملتا ہے امرود والوں سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے، مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والوں سے، کباب ملتا ہے کباب والوں سے، اور اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے۔ دیسی آم کو 100,000 کتاب پڑھاؤ مگر لنگڑے آم کی قلم نہ لگاؤ تو کیا صرف کتاب پڑھنے سے وہ لنگڑا آم بن جائے گا؟ میرے مرشد اول فرماتے تھے کہ جن لوگوں نے اللہ والوں کے ساتھ زندگی کے کچھ دن لگائے وہ اللہ والے بن گئے، اور خالی پڑھنے سے علم تو آ جائے گا، آپ عالم منزل تو ہو جائیں گے، منزل کا علم تو ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، ایسے چلو ایسے چلو، مگر محض کتاب پڑھنے سے آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے، بالغ منزل نہیں ہو سکتے۔ مدرسوں سے پڑھ کر عالم منزل ہونا اور ہے، اور اللہ والوں سے بالغ منزل ہونا اور ہے۔ مدرسوں سے اراءت
کہ منزل کا علم ہونا کہ راستہ فلاں فلاں راستہ جاتا ہے منزل پہنچا دیتا ہے، یہ اسی طرح جو علم دین پڑھتا ہے اس کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ اس طریقے سے اللہ ملتا ہے، راستہ اللہ کا معلوم ہو جاتا ہے، لیکن راستہ معلوم ہونا اور ہے اور منزل پہ پہنچنا اور ہے۔ راستہ اگر کوئی راہبر نہیں ہوگا تو منزل تک نہیں پہنچ سکتا، بالغ منزل یعنی منزل پہ پہنچنے والا، بالغ عالم منزل رہے گا بالغ منزل نہیں سکتا، منزل پر نہیں پہنچ سکتا بغیر کسی اللہ والے کی رہنمائی اور صحبت۔ وہ بتائے گا کیسے راستہ ہو رہا ہے، وہ بتا اللہ والا بتایا کہ راستہ چلا کیسے جاتا ہے، اسے راستے کے چلنے کا علم ہوا کہ ایسے چلتے ہیں لیکن چلنے کا طریقہ نہیں آئے گا، اللہ والا بتائے گا کہ اس طرح چلا جائے گا، خود اس کی زندگی اس کی تعبیر ہوگی، اس کی زندگی کو دیکھ کے پتہ چل جائے گا، اس کے قول و فعل حرکت و سکون سب اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق ہوگا، تو پھر خود بخود اس کا جو اس کے متعلقین ہیں اس پہ اس کا اثر پڑتا ہے اور وہ بھی اللہ والے ہو جاتے ہیں۔
مدرسوں سے اراءت الطریق پاؤ گے یعنی اللہ کا راستہ نظر آئے گا، مگر ایصال الی المطلوب یعنی منزل تک اللہ والے پہنچائیں گے، جو خود نہیں پہنچا وہ دوسروں کو کیا پہنچائے گا؟ ایک آدمی نے حج نہیں کیا مگر کتاب خوب پڑھی ہے، حج کے سارے مسائل کو جانتا ہے مگر حاجی نہیں ہے، تو اس کی تقریر میں بھی مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ نہ اس نے کعبہ شریف دیکھا نہ روضہ مبارک دیکھا، تو اسے کیا مزہ آئے گا؟ مناسک الحج کے مصنف محدث عظیم اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سے کعبہ شریف میں ایک غلطی ہو گئی تو ایک عرب کے لڑکے نے کہا کہ اما قرأت مناسک الحج للملائق ملائ علی القاری، ملا علی القاری، کیا تو نے ملا علی قاری کی مناسک الحج نہیں پڑھی؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ہی ملا علی قاری ہوں، مگر عملی مشق نہیں تھی چنانچہ غلطی ہو گئی۔ اللہ، اس لیے عمل والوں سے ملتا ہے، دیکھیے نئی موٹر ہے، کئی میل تک اس کی روشنی جا رہی ہے اور سارا راستہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے، مگر کیا بغیر پیٹرول کے موٹر چل سکتی ہے؟ اسی طرح علم روشنی ہے مگر علم پر عمل کرنے کے لیے پیٹرول چاہیے، اور اللہ کی محبت کا پیٹرول اور اللہ کے خوف کا پیٹرول اللہ والوں کے سینوں سے ملتا ہے۔ آج میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، خاص کر علماء دین سے، کہ یہ بتائیے کہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، قطب العالم مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور مجدد زمانہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم کی کوئی کمی تھی؟ یہ علم کے سمندر تھے، یہ علم کے سمندر تھے کہ نہیں؟ لیکن علم کے سمندر حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قلندر بننے گئے تھے۔ علم کا سمندر اگر اللہ والوں کی صحبت نہیں اٹھائے گا تو قلندر نہیں ہو سکتا، نفس کا بندر رہے گا، نفس کے تابع ہو جائے گا، نفس کی شہوت کی اتباع کرے گا، کیونکہ دل میں محبت کا پیٹرول نہیں ہے۔ جدہ سے موٹر مکہ شریف جا رہی تھی، میں بھی اس میں تھا، اور میرے مرشد ثانی مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم بھی تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ موٹر گرم ہو رہی ہے، کیا ایئر کنڈیشن نہیں چلایا؟ موٹر چلانے والے میرے شیخ کے خلیفہ انجینئر انوار الحق تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے تو ایئر کنڈیشن چلا دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر موٹر ٹھنڈی کیوں نہیں ہو رہی؟ انہوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کسی کا شیشہ کھلا ہوا ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو میری ہی طرف والا شیشہ ایک انچ کھلا ہوا تھا اور باہر سے گرم لو اندر آ رہی تھی۔ اللہ والوں کو ہر بات سے ہدایت ملتی ہے، تو میرے شیخ نے فرمایا کہ ایئر کنڈیشن چل رہا ہے مگر موٹر میں پوری ٹھنڈک کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ایک شیشہ کھلا ہوا تھا۔ اسی طرح جو لوگ اللہ اللہ تو کرتے ہیں مگر آنکھ کا شیشہ کھول دیتے ہیں، تو اللہ اللہ کہنے سے دل کی ٹھنڈک کے لیے ایئر کنڈیشن چل گیا مگر آنکھ کھول کر کالی اور گوری کو دیکھ رہے ہیں، نظر کی حفاظت نہیں کر رہے، نظر کا شیشہ نہیں چڑھایا تو دل میں ٹھنڈک کیسے آئے گی؟ حفاظت نظر کا حکم فطرت انسانی کے عین مطابق ہے، کیونکہ غیر محرم عورتوں کو دیکھنا شریعت میں حرام ہے، اس لیے حفاظت نظر انسان کا طبعی حق ہے، کیونکہ کوئی شریف انسان نہیں پسند کرے گا کہ اس کی بیٹی، اس کی بیوی، اس کی خالہ، اس کی بہن، اس کی پھوپھی کو کوئی شخص بری نظر سے دیکھے۔ تو اللہ نے ہماری ہی پسند اور عین فطرت کے مطابق قانون نازل فرما دیا کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی نظر کی حفاظت کرو، کسی کی بیٹی، کسی کی بہو، کسی کی بہن کو مت دیکھو، کیونکہ اس کے عشق میں دل کا قبلہ بدل جائے گا، پھر چاہے قبلہ روح ہو کر نماز پڑھ رہا ہے مگر بدنظری کی نحوست سے اس کی نظر میں وہی حسین قبلہ رہتا ہے۔ جسم کعبہ کی طرف ہے مگر دل اس حسین کی طرف ہے، تو اللہ نہیں چاہتے کہ میرے بندوں کے دل کا قبلہ بدل جائے اور ان کا دل غیر اللہ میں مبتلا ہو جائے، جیسے ابا نہیں چاہتا کہ میری بہو اتنی خوبصورت ہو کہ میرا بیٹا ہر وقت اپنی بیوی کے پاس بیٹھا گپ شپ کرتا رہے اور ابا کا نام بھی نہ لے، ابا کے پاس بھی نہ آئے۔ تو ربا نے بھی یہی پسند کیا کہ میں نظر کی حفاظت کا حکم دے دوں تاکہ میرے بندوں کا دل میرے ساتھ چپکا رہے، غیر اللہ کے ساتھ لپٹ چپٹ کر میرا بندہ کہیں مٹی کو مٹی پر ضائع نہ کر دے، کیونکہ عورت مٹی ہی تو ہے، مرنے کے بعد ان کی قبروں میں جا کے دیکھو کیا ملے گا۔ اس پر حضرت والا کا شعر ہے، قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، نہ تو مجنوں ملا نہ تو لیلا ملی، نہ تو مجنوں ملا نہ تو لیلا ملی۔ تو میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو ذرا سا شیشہ کھلا اور گرمی آ گئی، تو اگر اللہ اللہ کرو، اللہ والے بنو، اللہ کو یاد کرو تو آنکھ کی حفاظت کا بھی خیال کرو تاکہ دل اللہ کے نام سے ٹھنڈا ہو جائے۔ موٹر میں تو چار شیشے ہوتے ہیں مگر انسان کے پاس پانچ شیشے ہیں، جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں، یعنی قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ اور قوت لامسہ۔ ان پانچ شیشوں کو چڑھانا پڑتا ہے، پھر دیکھو کہ اللہ کا کتنا پیار ملتا ہے۔ کوئی عود کا عطر لگائے اور پیشاب اور پخانہ بھی لگائے تو عود کا مزہ آئے گا؟ اسی طرح جب تک بندہ گناہ نہیں چھوڑتا اللہ کے نام کا پورا مزہ نہیں پاتا۔ تقوی کی فرضیت کا راز، اسی لیے اللہ نے تقوی فرض کیا ہے کہ بندے میرے نام کا پورا پورا مزہ آ لیں، یہ تقوی کی فرضیت کا ایک راز بتا رہا ہوں۔ ہر گناہ سے بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ کیا اماں ابا چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا مجھ سے دور ہو؟ تو اللہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ گناہ کر کے مجھ سے دور ہو۔ تقوی کی فرضیت اللہ کی محبت کا تقاضا ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ گناہ کر کے مجھ سے دور ہو جائے، جیسے ابا نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا میری آنکھوں سے دور ہو جائے۔ تقوی مصیبت نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم اور اس کی مہربانی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے گناہ سے بچیں، اور تقوی کی برکت سے میری دوستی کا تاج ان کے سر سے نہ اتارا جائے، کیونکہ خدا اپنی دوستی کا تاج اسی کے سر پر رکھتا ہے جو تقوی سے رہتا ہے اور گناہ سے بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان اولیاءہ الا المتقون فرمایا ہے، الا المتحجدون نہیں فرمایا، الا المتنفلون نہیں فرمایا، الا المصلون نہیں فرمایا۔ لہذا اگر تقوی نہیں ہے تو سب عبادت خطرے میں۔ علم نافع اور علم غیر نافع کی مثال، خیر جب ہماری گاڑی مکہ شریف سے 2 میل دور رہ گئی تو میرے شیخ کے خلیفہ انجینئر انوار الحق پیٹرول پمپ پر پیٹرول لینے رک گئے. اتنے میں ایک ٹینکر آیا جس کی پیٹھ پر 2000 گیلن پیٹرول لدا ہوا تھا. میرے شیخ نے فرمایا کہ یہ ٹینکر پیٹرول پمپ پر کیوں آیا ہے؟ کیا یہ بھی پیٹرول مانگ رہا ہے؟ پھر فرمایا کہ اس کے انجن میں پیٹرول نہیں ہے، لہذا پیٹھ پر لدا ہوا پیٹرول اس کے کام نہیں آئے گا. اسی طرح جب تک دل کے اندر اللہ کی محبت نہ ہوگی، پیٹھ پر 1000 کتاب رکھے رہو، شرح ہدایت رکھے رہو، مگر ہدایت نہیں ملے گی.
اللہ
جب انسان مدرسے سے عالم ہو گیا تو اس کے اندر علم کا نور تو آ گیا، لیکن جب وہ کسی اللہ والے سے اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف اور اللہ کا نور حاصل کرے گا تو نور علی نور ہو جائے گا. شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علم کا نور الگ ہے، عمل کا نور الگ ہے، اخلاص کا نور الگ ہے. لہذا جب عالم اللہ والا بنتا ہے تو یہ خالی صاحب نور نہیں ہوتا، بلکہ نور علی نور ہوتا ہے، اور جب غیر عالم اللہ کا ولی بنتا ہے تو صاحب نور ہوتا ہے، مگر علم کی برکت سے عالم سارے عالم کو روشن کرتا ہے. جنوبی افریقہ کے ایک 22 سالہ نوجوان نے لاہور میں میری تقریر سن کر مجھ سے پوچھا کہ آپ کی کیا عمر ہے؟ میں نے کہا 70، یعنی 70 برس. اس نے کہا کہ تقریر کے وقت میں تو آپ 17 کے معلوم ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ تقریر کے وقت اللہ اپنی محبت کا جوش دے دیتا ہے، لیکن بعد میں پھر لیٹ کے ہائے ہائے کرتا ہوں، سر میں تیل کی مالش کراتا ہوں. اللہ، ایک دن ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، اس میں کسی کو شک ہو تو بتاؤ، تو اس وقت کیا لے جاؤ گے؟ میں اپنے احباب سے درد دل سے کہتا ہوں کہ اللہ والے بن جاؤ، اللہ والا بننے سے دنیا چھنتی نہیں ہے. اگر آپ اللہ والوں کے ساتھ زیادہ رہیں گے تو دنیا چھنے گی نہیں. آپ کاروبار کیجئے، ایک اللہ والا مینیجر رکھیے، تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ والوں کے پاس رہیے، برکت والی تھوڑی سی دنیا بھی رہے گی تو سکون رہے گا. اگر اللہ نہ ملا تو دنیا کروڑوں رہے گی، مگر دل میں سکون نہیں رہے گا. رین میں چین نہیں ہے، رین میں چین نہیں ہے، لاکھوں پاؤنڈ ہوں اور دل میں اللہ نہیں ہے تو دل ہر وقت بے سکون رہے گا.
حضرت والا نے جب اسی درمیان میں فرمایا تھا کہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں تھے، یعنی اتنے بڑے خلیفہ تھے کہ حضرت والا تھانوی کے انتقال کے بعد حضرت کے بڑے بڑے خلفاء نے حضرت سی سے رجوع، حضرت پھول پوری سے رجوع کیا، ان میں مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بنگلہ میں حافظ جی حضور، پیر جی حضور، یعنی جتنے بھی تھے قابل خلفاء، ان میں اکثر حضرت والا سے رجوع ہوئے، اور مولانا شاہ مولانا شاہ ابراہیم الحق صاحب بھی حضرت سے رجوع ہوئے. حضرت نے فرمایا کہ مولانا سے میری بھی ایسی بے تکلفی تھی جیسے پیر بھائیوں میں ہوتی، کہ میں حضرت کو چھیڑا بھی کرتا تھا، بالکل وہ بھی حضرت بھی بیت تھے، اصلاحی تعلق تھا حضرت پھول پوری سے، اور ہمارے حضرت بھی بیت تھے. حضرت پھول پوری کا فرمایا کہ میرے شیخ ایسا ہی ادب کرتے تھے جیسے شیخ کا کیا جاتا. تو یہ سب قابل تھے، لیکن حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ تمام حضرت پر ایسا اعتماد تھا کہ ان اکابر علماء کے حافظ جی حضور کا اور مولانا پیر جی حضور اور ایک اور سے جو وہاں شور گنج میں جب سے حضرت کے بڑے خلفاء میں تھے، تو سب کے جواب جتنے بھی ہوتے تھے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور اکابر علماء میں تھے، جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، کیا نام ہے اس کا، الا سنن، اس میں ثابت کیا، جو مفتی جمیل صاحب نے فرمایا کہ 1400 برس میں ایسی کتاب نہیں لکھی گئی، حضرت والا تھانوی کے مشورے اور ایما سے لکھی تھی، حضرت کی رہنمائی میں لکھی تھی، کہ 1400 برس میں ایسی کتاب نہیں لکھی گئی جس میں فقہ حنفی کو حدیث سے ثابت کیا ہے، حدیث سے ثابت کیا. جو غیر مقلدین الزام لگاتے ہیں کہ امام صاحب وغیرہ جو ہے اپنے بغیر کسی حدیث کے حوالے کے اپنی رائے سے قیاس پہ چلتے ہیں، تو اس الزام کو دور کرنے کے لیے ہر فقہ کا مسئلہ اسی سے ثابت کیا، حدیث پاک سے. اور قرآن پاک کے مسائل جو تھے حنفیہ کے، اس میں علوم القرآن کیا نام تھا، احکام القرآن، چار علماء بڑے بڑے تھے، انہوں نے لکھی ہے اس کے بارے میں. تو اتنے بڑے بڑے علماء کے جواب حضرت والا دیتے تھے، تو اس قدر حضرت والا کو اعتماد تھا. تو نے فرمایا کہ جب حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب سے تعلق قائم کیا تو اگرچہ حضرت کے جواب بھی حضرت خود حضرت والا ہی ہمارے لیے تھے، حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب کو، لیکن پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیسا آپ نے آپ کو مٹایا. ایک شیخ جی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ حضرت آپ کی مواعظ سے تو ہمیں فائدہ ہوا ہی، لیکن سب سے زیادہ فائدہ آپ کی فنائیت شیخ کے سامنے دیکھتے ہوا، کہ آپ کی فنائیت کو کہ یہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ آپ اس پورے اس وقت شیخ عالمگیر تھے، سارے شیخ عالم تھے، ساری دنیا میں حضرت والا مریدین تھے. فرمایا تھا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا کچھ وجود ہی نہیں، جس نشست پہ حضرت بیٹھتے تھے اسی پہ اٹھتے تھے. تو ایسا ادب کرنا یہ بہت معمولی کام نہیں ہے، یہ حضرت والا ہی کا مقام تھا. ذرا سی بات پہ اگر وہ ہو جاتا تھا تو حضرت والا کو اتنا غم ہوتا تھا کہ اگر یہ شبہ بھی ہو گیا کہ شیخ مجھ سے ناراض ہیں. یہاں سے پھر حضرت نے فون کروایا ایک دفعہ، کیونکہ حضرت ایئرپورٹ پر حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب ایئرپورٹ پر جا رہے تھے، تو مسافہ کا ٹائم نہیں تھا، جلدی سے مسافہ لوگوں سے کر کے حضرت والا تک نہیں پہنچ سکے، بس وہی اندر داخل ہو گئے. تو حضرت والا کو یہ شبہ ہو گیا کہ شاید بتائیے کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی، حضرت مجھ سے ناراض نہ ہو. یہاں سے پھر حضرت والا مجھے خود تو فون کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی حضرت والا کو، کیونکہ حضرت کی جلالی شان تھی، تو یہ معلوم ہوتا تھا کہیں کسی کوئی بات ایسی نہ ہو جائے کہ جس سے اور حضرت کو تکلیف پہنچی. پھر بعد میں پھر حضرت نے فرمایا نہیں تم خود کیا کرو فون. تو پھر حضرت والا نے ان کو فون کرایا، تو پھر حضرت نے وہاں سے تار بھیجا کہ ان کے دل پہ اثر نہ پڑ جائے، اور اس نے کہا میں آپ سے بہت خوش ہوں آپ کس کو. اور پھر اس میں فون پر بھی فرمایا کہ جب یہ وسوسہ آئے کہ شیخ مجھ سے ناراض ہے تو قسم کھا لو، اگر قسم کھا سکتے ہو کہ واقعی شیخ مجھ سے ناراض ہے تب تو ٹھیک ہے، تو سمجھ لو کہ شیخ ناراض، اگر قسم نہیں کھا سکتے تو سمجھو کہ پھر شیخ ناراض نہیں ہے. یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو یہ شبہ ہو گیا کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں ہے، تو اس میں یہی ہے کہ قسم کھا لو، قسم کھا سکتے ہو کہ خدا کی قسم میرا وضو نہیں ہے تب تو یقین ہے، ورنہ وہ شبہ ہے اور شبہ سے یقین ظاہر نہیں ہوتا. یعنی پھر وضو باقی ہے اس کا، تو اس طرح اس کو مٹایا تھا. پھر ایک خلیفہ جو کشور گنج والے تھے، حضرت پھول پوری کے انتقال کے بعد پھر وہ تو براہ راست حضرت والا کو اصلاحی خط لکھتے تھے، حالانکہ حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، جس کے مولانا کشور گنج کے جو آتے ہیں نا ان کے شیخ، کیا نام تھا ان کا، مولانا اسماعیل صاحب کے شیخ، نہیں وہاں ہدایت اللہ تو حضرت سی بیٹھ ہوئے تھے، ان کا مدرسہ ہے, ہم جاوی جی کا نام مجھے یاد رہتا ہے, بڑے خلفاء میں تھے. تو حضرت والا کی یہ شان تھی, جو خطوط جواب جاتے تھے وہ حضرت والا, یعنی حضرت شیخ پور پوری کو اتنا اعتماد تھا کہ حضرت حمایت دیکھتے بھی نہیں تھے, میں بس مجھے خط دے دیا میں جواب دے دیا. اور کوئی معمولی وہ عالم نہیں, بڑے بڑے علماء تھے. بس ٹھیک ہے, اچھا سمجھ جس پر خاص ہو گئی. اب آپ سب حضرات جلدی جلدی نیچے تشریف لے جائیں اور جمانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.